بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین کرام، پروگرام تجلی حق کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے، انشاءاللہ جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے اپنی گفتگو شروع کی تھی نہج البلاغہ کی روشنی میں صفات الہی، تو اس کے ذیل میں کچھ مختصر طور پر ہمارے مہمان نے بتایا تھا کہ صفات سے مراد کیا ہے، اور صفت جس طرح انسانوں کے لیے ہوتی ہے کیا اسی طرح خدا کے لیے ہے، یا خدا کی صفات کسی اور معنی میں ہیں۔ تو یہ مطالب آپ کے سامنے ہوئے تھے، انشاءاللہ آج بھی اسی سلسلے کو ہم اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا اور آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔
شکریہ آپ کا بھی۔
حضور، جیسا کہ گزارش میں نے کی ابھی ناظرین کی خدمت میں، میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ صفات الہی کے ہمارے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں
انشاءاللہ۔
ناظرین، نہج البلاغہ ایک عظیم خزانہ ہے ہمارے پاس علم و معارف کا، اور ہم کتنے کم توفیق ہیں کہ ہم اس خزانے سے کسب فیض نہیں کر پاتے۔ دوسرے، آپ دیکھیے پوری دنیا میں اس وقت ماہرین ہیں جو نہج البلاغہ کی طرف متوجہ ہیں اور اس کو اپنے لیے سرمایہ قرار دیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی پوری زندگی نثار کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نہج البلاغہ سے حاصل کرنا چاہیے، اسی کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ آج نہج البلاغہ کی روشنی میں جو صفات الہی ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
صفات خدا۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدا بندہ متعال کے صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اپنی طاقت کی بنا پر بلند ہے اور اپنے احسانات کی بنا پر بندوں سے قریب تر ہے۔ وہ ہر فائدے اور فضل کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت اور رنج کا ٹالنے والا ہے۔ میں اس کی کرم نوازیوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہی اول اور ظاہر ہے، اور اسی سے ہدایت طلب کرتا ہوں کہ وہی قریب اور ہادی ہے، اسی سے مدد چاہتا ہوں کہ وہی قادر اور قاہر ہے، اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہی کافی اور ناصر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہیں پروردگار نے اپنے حکم کو نافذ کرنے، اپنی حجت کو تمام کرنے اور عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
ناظرین اکرام، پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے مہمان کے ساتھ اپنی گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ حضور، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے، اس سے پہلے پروگرام میں آپ نے یہ کہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے صفات سے تمام عقول کو جو ہے وہ الگ رکھا ہے، ان کو اطلاع نہیں دی ہے، ان کو آگاہ نہیں کیا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم خدا کے صفات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے صفات کو جان نہیں سکتے؟ ذرا یہاں اس پہ آپ روشنی ڈالیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ جی، خطبہ نمبر 49 میں جی حضرت نے اشارہ کیا تھا کہ لم یطلع العقول علی معرفتہ
جی
ولم یمنعہم ان واجب صفتہ
جی،
کہ خداوند متعال نے عقول کو اپنی صفات کو سمجھنے کی اطلاع نہیں دی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ جو واجب معرفت ہے اس سے روک رکھا ہو۔ کس طرح سے ہم خداوند متعال کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، دو باتیں تو طے شدہ ہیں
جی۔
ایک تو بات یہ ہے، کما حقہ نہیں سمجھ سکتے،
بالکل،
یعنی جو سمجھنے کا حق ہے۔ دیکھیے، میں اپنی اور اپنے جیسے انسانوں کی کیا بات کروں
جی،
جہاں پر اشرف انسان آ کے یہ کہے کہ ما عرفناک حق معرفتک،
بے شک
پروردگار جو تجھے پہچاننے کا حق تھا
جی
وہ نہیں پہچانا. نہیں پہچانا کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہچانا جا سکتا تھا اور نہیں پہچانا, نہیں, اس کا مطلب یہ کہ پروردگار جو تجھے پہچاننے کا حق ہے, یعنی جو تجھے ذات ہے جو تیری, اس اعتبار سے کہ اس کو پہچان ہی نہیں سکتا.
جی
کہ اگر اس نے پہچان لیا تو پھر نہ وہ عبد, نہ وہ معبود رہے گا, نہ ہم عبد رہیں گے.
صحیح.
تو یہ ایک طے شدہ بات ہے
بالکل
کہ کما حق ہو خداوند متعال کی صفات کو, خداوند متعال کی صفات کی حقیقت کو
جی
کوئی بھی علی الاطلاق
صحیح
نہیں سمجھ سکتا.
ہاں یعنی جیسے آپ فرماتے بھی ہیں نا پروگرام میں, کہتے ہیں آپ کے یعنی اس کے اعتبار سے تو نہیں پہچانا جا سکتا,
نہیں پہچانا سکتا,
ہم جو بھی جانیں گے اپنے اعتبار سے پہچانیں گے.
ٹھیک, تو یہ ایک بات طے شدہ ہے
بے شک.
دوسری طرف سے اب ہماری طرف سے آئیے, ادھر سے آئیے
جی,
ادھر سے بھی طے شدہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ خدا کی صفات کے بارے میں سمجھتے ہیں
جی,
کوئی انکار نہیں کر سکتا.
صحیح.
جب ہم کہتے ہیں خدا مند متعال عالم ہے, کچھ جی سمجھ میں آتا ہی نہیں آتا
بالکل.
تو یہ بعض افراد یہاں پر ہو جاتا ہے کہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا. اگر کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا,
یہ بھی ایک سمجھنا ہے.
سمجھ میں آ رہا ہے
بالکل,
یہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے.
جی جی بالکل.
تو یہ جو ہمارے کیا بعض اوقات معاشرے میں ایک افراد نظر آتا ہے, کیوں وہ افراد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ سمجھنا نہیں چاہتے.
بالکل, ایک بہانہ ہوتا ہے,
بہانہ
ہوتا
ہے. ایسا نہیں ہے. تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں. اب ان دونوں کے درمیان جو بیچ کا راستہ ہے وہ کیا ہے
جی؟
تو ایک طرف سے تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال کی صفات کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے
بے شک.
دوسری طرف سے بھی ہم واقعا درک کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں خداوند متعال علیم ہے, حکیم ہے, کچھ ہم سمجھ رہے ہیں
جی.
تو کیا ہے یہ؟ انسان جو علم حاصل کرتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے
جی.
یعنی ایک تقسیم بندی اور ایک ڈویژن کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے. کبھی کبھی دیکھیے, اور معمولاً ہم لوگ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا زیادہ تر علم ایسا ہی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے لیکن لگتا یہی ہے. زیادہ تر ہمارا علم کیمرے کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی جیسے کیمرہ میری تصویر کو لے کے محترم ناظرین تک پہنچا رہا ہے
جی,
اسی طرح سے یہ آنکھ
بالکل
تصاویر کو لے کے ہمارے ذہن میں پہنچاتی ہے
جی بالکل.
اس کو کہتے ہیں تصویر کے ذریعے سے علم حاصل ہونا.
صحیح.
تصویر کے ذریعے سے علم حاصل ہونا, تو یہ علم تصویری ہے, امیج ہے, پکچر ہے
جی.
تو بہت سی چیزوں کی تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے, ہم کہتے ہیں ہم اس کا علم رکھتے ہیں.
صحیح.
فلاں جانور دنیا کے کسی حصے میں آپ نے آج تک نہ دیکھا ہے اس کو, نہ اس کی تصویر دیکھی ہے, نہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں قبلہ, آپ اس کو جانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, میں اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا کہ میں نے نہیں دیکھا ہے اسے, اس کی تصویر میرے ذہن میں موجود
نہیں
ہے, نہیں تو مجھے علم نہیں ہے اس کا. تو یہ ایک طرح کا علم ہوتا ہے
جی.
لیکن ایک علم کی دوسری بھی قسم ہے, وہ یہ ہے کہ جو بغیر تصویر کے ہوتی ہے, جہاں پر خود علم آپ کے پاس ہوتا ہے. دیکھیں بہت سادی سی مثال دوں آپ کو, جب آپ کو پیاس لگتی ہے
جی,
تو پیاس کی تصویر آپ کے پاس ہوتی ہے, خود پیاس موجود ہوتی ہے.
ظاہر ہے پیاس کی تصویر ہی آج تک نہیں دیکھی ہم نے, خود ایک احساس ہے.
احساس ہے
جی بالکل,
یعنی خود پیاس ہے آپ کے پاس
بالکل.
تو اگر خداوند متعال کی صفات کو ہم پہلے علم کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہیں گے
جی,
تو کیونکہ وہ خود علم محدود ہے
صحیح,
تو ہماری معرفت بھی محدود ہی رہے گی
بے شک,
کیونکہ وہ علم محدود ہے
جی.
تصویر محدود ہوتی ہے, ہر چیز جی تصویر نہیں رکھتی ہے
بالکل.
ہم لوگ ہوا کا علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟
بالکل.
کون سی تصویر ہے؟
کوئی تصویر نہیں.
ہم لوگ اپنا علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں
جی؟
یہ ایک بہت اہم سوال ہے. ہر انسان اپنے بارے میں علم رکھتا ہے
جی.
کس تصویر سے؟
کوئی تصویر نہیں.
ایک انسان جس نے کبھی اپنے آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھی ہے
جی,
وہ اپنا علم رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے؟ رکھتا ہے
بالکل.
کون سی تصویر سے؟
یہ انسان کی جو تکالیف ہے
نا,
مثلا سر میں درد ہو رہا ہے انسان کی, کون سی تصویر اس کے پاس ہے
نا؟ تو ہر علم تصویر کے ذریعے نہیں ہوتا ہے
بے شک,
سمجھتے ہم یہی ہیں
جی.
تو یہ علم محدود ہے
جی.
جب علم محدود ہے تو آپ کو جانتے کہ خداوند متعال کے بارے میں علم حصولی کے ذریعے سے, تصویر کے ذریعے سے حاصل کرنا
جی جی
مشکل کام ہے
بالکل.
تو معمولاً خداوند متعال کے علم کے بارے میں اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے تو ہمیں علم حضوری
صحیح,
یعنی خود خدا تک خدا سے پہنچنا پڑے گا
بے شک,
خود علم سے خدا کے علم تک پہنچنا پڑے گا
جی بالکل,
خود رحمانیت سے خدا کی رحمانیت تک پہنچنا پڑے گا
جی بالکل.
کہ جو ایک مرحلہ ہے جس کے لیے انسان کو تھوڑا سا تہذیب نفس کا سہارا لینا پڑتا ہے, تھوڑا سا اس کو محنت کرنا پڑتی ہے, تھوڑا سا دینی معاملات کے اندر اس کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے.
ہاں یہ پھر پوری الگ ایک فیلڈ ہے
ایک فیلڈ
جس میں جا کے اس کو کام کرنا ہے, اس طریقے سے وہ خدا کو جو ہے پہچان سکتا ہے.
تب انسان ایک حد, کس حد تک کے
جی,
جس حد تک کہ آپ اپنے ظرف کو وسیع کریں گے
جی,
جو خداوند متعال پر پیغمبر اکرم سے آ کے کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک
جی,
اے پیغمبر کہ ہم نے آپ کے سینے کو گشادہ نہیں کیا
جی.
کیا مثلاً کیا سینے کو گشادہ کیا, کہ مطلب نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کے سینے کا سائز بڑا کر دیا
جی؟
ایسا تو نہیں ہے. الم نشرح لک صدرک, یعنی ہم نے آپ کو وہ گنجائش دی ہے آپ کے ظرف وجود کو,
بے شک,
کہ جس طرح آپ ہماری صفات کو سمجھ سکتے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا
جی جی.
لیکن پھر بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ جو حقیقت ہے وہ آپ نے سمجھ لی.
بالکل,
ما عرفنا کا حق معرفت, تو یہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے.
یعنی ہم صرف ایک کوشش کر سکتے ہیں لیکن خدا ہی اپنی معرفت کو ہمیں عطا کرے گا,
عطا کرے گا. اور لہٰذا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم آ کے بیٹھ جائیں
جی, ہمیں اپنے تیار کرنا ہے,
تیار کرنا ہے. اور البتہ یہ جو علم تصویر ہے جو صورت کے ذریعے سے, اس سے بھی ایک حد تک کہ ہم خداوند متعال کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں
جی.
کہ بہرحال اس پروگرام میں یہی کوشش کی جا سکتی ہے
جی,
کہ جو خداوند متعال کی صفات ہیں
بالکل,
ان کو الفاظ کے ذریعے سے, ان کو مثال کے ذریعے سے, ان کو سمجھانے کے ذریعے سے ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں.
صحیح,
لیکن وہ صرف ایک تصویر بنا لیں گے ان صفات کی,
بے شک,
کہ قطعاً یہ وہ خدا کی صفات نہیں ہے
جی جی,
ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر ان صفات کی حقیقت کو سمجھنا ہے
جی,
تو پھر وہ ایک راستہ ہے کہ جس کے اوپر قدم رکھنا پڑے گا, چلنا پڑے گا.
بالکل بجا فرمایا حضور آپ نے. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کچھ صفات خداوند عالم کے قرآن نے بیان کیے ہیں, جیسے هو الاول والآخر والظاہر والباطن, تو کیا نہج البلاغہ بھی اس طریقے سے کچھ صفات کو بیان کرتی ہے؟ مثلا ہم اول ہی کو لے لیتے ہیں
جی,
نہج البلاغہ اس سلسلے میں کیا بیان کرتی ہے, اور پھر اس کے معنی کیا ہے اول کے,
اول کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے اگر ہم نہج البلاغہ کو ایک بار ورق گردانی کریں
جی,
تو شاید کئی سو صفات خداوند متعال کے آپ کو ملیں گے.
صحیح,
آپ پہلے خطبہ اٹھا کے دیکھ لیے, الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائلون
جی,
ولا یحسن معه العادون, فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته, فاطر کی صفت, ممدوح کی صفت
جی,
یہ سب صفات بیان کیے گئے ہیں. لیکن خطبہ نمبر 65 میں, ظاہراً خطبہ نمبر 65 میں خداوند متعال کی یہ صفت اولیت اور آخریت کو بیان کیا گیا, ظاہر اور باطن کو. سورہ مبارک حدید میں اشارہ کیا گیا, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم.
بے شک
خطبہ نمبر 65 میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ الحمد للہ الذی لم تسبق له حال حالا
جی,
تمام حمد مخصوص ہیں اس پروردگار سے کہ جہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک حالت پہلے ہو اور ایک حالت بعد میں ہو
جی,
یہ نہیں ہوتا, کیونکہ ایک حالت پہلے اور ایک حالت بعد میں, یعنی یہ زمان آ گیا, ٹائم آ گیا.
صحیح,
ٹائم آ گیا تو پھر خدا نہیں ہے.
بالکل,
پھر فرماتے ہیں فیکون اولا, تو خداوند متعال کیا ہے؟ اول ہے, قبل ان یکون آخرا
جی,
اس سے پہلے کی کیا ہو؟ آخر ہو, یعنی آخر بھی ہے
جی.
وَيَكُونُ ظَاهِرًا, خداوند متعال ظاہر ہے, قبل ان یکون باطنا, اس سے پہلے کہ وہ کیا ہو؟ باطن.
حضور معاف کیجیے گا, یہ سمجھنا خود سخت ہے بہت, چونکہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کے یہاں ایک حالت دوسری حالت سے پہلے نہیں ہے,
اس کا کیا مطلب؟
ٹھیک ہے, پھر یہ کہ اول ہے اس سے پہلے کہ وہ آخر ہے,
آخر
ظاہر ہے اس سے پہلے کہ باطن ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
انشاءاللہ
ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے خداوند عالم کے صفات کے حوالے سے, اور ظاہر ہے انسان کو کوشش کرنی ہوگی. خدا کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان سمجھ نہیں سکتا, جتنی کوشش کرے گا خداوند عالم کی معرفت اتنی ہی حاصل ہوگی. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں ہے, اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی حد معین نہیں ہے, خیالات اس کی کسی صفت کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں, اور دل اس کی کوئی کیفیت طے نہیں کر سکتا ہے, اس کی ذات کے نہ اجزاء ہیں اور نہ ٹکڑے, اور نہ وہ دل و نگاہ کے احاطے کے اندر آ سکتا ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین اکرام، پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. حضور، بڑے اہم صفات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں نجل البلاغہ کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس گفتگو کی طرف آئیں اور آپ ظاہر، باطن، اول اور آخر ان صفات کو خدا کے لیے بیان کریں، آپ یہ بتائیے، یعنی صفات کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں ہم صفات الہی کو جاننا چاہتے ہیں؟ اس کے فائدے پہ آپ ذرا روشنی ڈال دیجیے.
اہم سوال ہے، واقعی اہم سوال ہے انشاءاللہ،
تاکہ اگر ہم یہاں پہ نہیں بھی سمجھ پائیں تو ہم کوشش کریں کہ بعد میں اس کو سمجھیں.
جزاک اللہ.
چونکہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ، ہمارے پاس ٹائم مختصر سا ہے، ایک رہنمائی کریں گے ناظرین کی کہ یہ چیزیں ضروری ہیں،
ضروری،
باقی آپ کام کیجیے اس کے اوپر.
صحیح بات ہے، جزاک اللہ. بہرحال اہم سوال ہے، دیکھیے غور کریں گے واقعی کیا ضرورت ہے،
جی
کیا مطلب ہم کیا تبدیلی آ رہی ہے.
بالکل،
میں دو 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 پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کافی ہوں گے بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے
انشاءاللہ.
پہلا پوائنٹ یہ، علم فی حد نفسہ،
جی
ایک اچھی چیز ہے.
بالکل،
خود علم، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے.
جی،
کہ جاہل انسان بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کو جاہل کہا جائے.
اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا،
یعنی علم کی شرافت کے لیے یہی کافی ہے. پھر علم کا متعلق، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کا علم ہے
اس کے اعتبار سے بھی علم کی شرافت بڑھتی ہے.
یعنی وہ چیز جتنی شریف ہے
بے شک
اتنا وہ علم شریف ہے،
بے شک
جتنا وہ علم کمال کا ہے اتنا ہی وہ عالم بھی کمال کا ہے.
یعنی جتنا وہ معلوم کمال،
معلوم کمال
جس کے بارے میں،
جس کے بارے میں،
جی
تو کیا بتائیں، خدا کی ذات اور صفات سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی چیز
ہے؟ کچھ نہیں،
کچھ نہیں ہے.
بالکل وجہ فرمایا آپ نے.
اگر ان کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہوگا تو سوچیے یہ علم زیادہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے،
اللہ اکبر،
یا وہ علم جو ہماری مادی چیزوں کے بارے میں جس کو ہم جاننے کے لیے اپنی راتیں، اپنا دن کتنا گزار دیتے ہیں کہ کسی طرح سے پتہ چلے. ایک جانور کے بارے میں جاننے کے لیے،
بالکل،
میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ایک انسان جاتا ہے آسٹریلیا میں، 30 سال لگا دیتا ہے، 30 سال لگاتا ہے ایک جانور کے بارے میں جاننے کے لیے کہ اس کی صفات کیا ہیں، یہ کیسے جیتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیا کرتا ہے.
جی،
کیا ہم 30 گھنٹے لگاتے ہیں سال میں خداوند متعال کی صفات کو جاننے کے لیے؟
اللہ اکبر. اور آپ نے تو 30 سال کی بات کی ہے، واقعاً اس طرح کے آپ دیکھ لیجئے محققین ہیں،
جی،
کہ پوری پوری زندگی انہوں نے ایک سبجیکٹ پہ گزاری ہے،
گزاری ہے،
ایک معمولی سی تحقیق کے اوپر پوری زندگی.
اور پھر جب وہ آ کے بیان کرتے ہیں تو آپ کو کتنا تعجب ہوتا ہے.
بے شک.
تو ایک تو یہ، تو واقعاً یہ ایسی کوئی اہم، یعنی کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے.
بالکل،
یعنی خود آپ متعلق کو دیکھیے اس سے، تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر ہم خدا کے صفات کو جانیں، ایک حد تک اس کے اوپر کام کریں،
جی
یہ صفات ہمیں انسان بناتی ہیں. یعنی ایک مرتبہ عین ممکن ہے کہ آپ کو مادی شے کے بارے میں نہ پتا ہو،
جی،
لیکن آپ انسان بن جائیں گے.
صحیح.
لیکن یہ عین ممکن ہے کہ اگر آپ کو توحید کے بارے میں پتہ نہ ہو تو آپ انسان نہ بنے.
بے شک.
قرآن کیا کہہ رہا ہے بہت سے انسانوں کے بارے میں؟ کہہ رہا ہے بل ہم ازل،
جی،
کہ یہ انسان جانوروں سے بھی پستر ہے. کیوں؟ کہ یہ خدا کا علم نہیں رکھتا ہے. اگر یہ خدا کا علم رکھتا ہوتا تو یہ آج دنیا میں جو یہ کاٹ مار مچی ہوئی ہے،
جی،
مچتی
نہیں ہوتی،
اسی لیے مچ رہی ہے.
وہی ہے نا، یعنی جب یہ معبود کو سمجھے گا اور اپنے آپ کو اس کا عبد جانے گا،
عبد جانے
تو اپنے آپ کو اس کے شایان شان بنائے گا. بالکل.
یعنی دیکھیے یہ جو گفتگو ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے انسان ساز گفتگو.
بالکل.
تو اگر ہمیں واقعاً انسان بننا، یہ ہماری غلط فہمی کہ ہم سمجھتے ہیں ہم انسان بنے بنائے آئے ہیں.
جی،
اگر ہم انسان بنے بنائے آئے ہوتے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی.
بالکل.
جی نہیں، ہم جانور اس دنیا میں آتے ہیں، انسان بن کے جانا ہماری ذمہ داری ہے.
بس خداوند عالم نے ہمیں وہ جو ہے ہمارے اندر صلاحیتیں، استعداد ہمارے اندر پائی جاتی ہے.
نہیں تو آپ غور کریں، ہو سکتا ہے میں ناظرین کو تھوڑا سا برا لگے، یہ بتائیے ایک انسان کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اور ایک گھوڑے کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا فرق ہے؟
شکل و صورت کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے.
کوئی فرق نہیں.
بالکل.
وہی سسٹم جو وہاں ہے وہی سسٹم یہاں ہے.
جی،
کیا فرق ہے؟ اسے بھی کچھ نہیں پتا ہوتا جب پیدا ہوتا ہے، اسے بھی کچھ نہیں پتا ہوتا جب پیدا ہوتا ہے.
جی بالکل.
کہاں سے یہ اشرف مخلوقات بن گیا؟
اللہ اکبر.
کیونکہ یہ خدا کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے،
بشک،
صفات کو جاننا چاہتا ہے. تو بہرحال بہت اہم گفتگو ہے.
جی.
اور اگر ہم یہاں بیان نہیں کر پائے وقت کی محدودیت کی وجہ سے،
جی،
تو انشاءاللہ ہمارے ناظرین آ کے اس کو پیگیری کریں گے، دیکھیں گے اور دوسری جگہ جا کے اس کا مطالعہ کریں گے. نہج البلاغہ ہے، دوسری کتابیں ہیں، صفات الہیہ کو وہاں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. جتنا زیادہ ہم خداوند متعال کے صفات کو بہتر سمجھیں گے، ہماری عبادت کا رنگ اور زیادہ خوبصورت ہوگا، ہماری عبودیت کے اندر اور خوبصورتی آئے گی، ہماری بندگی، ہماری زندگی دونوں کا رنگ الگ ہو جائے گا.
جی حضور، اب اگر ہم سوال کی طرف آئیں تو
آئیں سوال کی طرف.
جی
هو الاول والآخر. جی دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں اول تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فرسٹ ہے، کوئی سیکنڈ بھی ہے.
بالکل
بھائی، اول وہیں پہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے
جہاں پہ کوئی دوسرا
کوئی دوسرا ہو، کوئی تیسرا ہو. ہم کہتے ہیں بھائی کلاس میں یہ بچہ فرسٹ آیا ہے، اول آیا ہے، یعنی سب میں بہتر ہے. مولا کائنات فرما رہے کہ نہیں، خدا وند مطالعہ ایک ایسا اول ہے کہ جس کا کوئی آخر نہیں ہے.
صحیح.
یعنی کیا؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ، خدا وند مطال کے بارے میں جب ہم لفظ اول یوز کرتے ہیں، فرسٹ آ کے یوز کرتے ہیں، پہلا آ کے یوز کرتے ہیں، دو طرح کا اول ہے ہمارے پاس. ایک وہ اول ہے کہ جو مقایسے کے بعد سمجھ میں آتا ہے.
بالکل،
جب آپ اس کو دوسرے کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں،
نسبت دیتے ہیں،
نسبت دیتے ہیں.
جی
آپ کہتے ہیں بھائی انبیاء میں سب سے اول کون ہے؟ آپ کہتے ہیں کس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں جناب؟
ترتیب کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں،
شرافت کے اعتبار،
فضیلت کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے.
بھائی اگر آپ اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے پوچھ
رہے ہیں تو حضرت آدم سب سے پہلے ہیں.
سب سے پہلے.
جی
اگر آپ شرافت کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں
تو جو آخر میں آنا ہے وہ سب سے پہلے،
جو آخر میں آنا ہے وہ سب سے پہلے. دیکھ رہے ہیں، یعنی آخر اول ہو گیا.
بالکل.
تو یہ اول کیا ہے؟ یہ نسبی شے ہے.
بے شک.
آپ کدھر سے دیکھ رہے ہیں؟
جی
ٹھیک ہے، آپ نے ایک لائن میں کچھ لوگوں کو یوں کھڑا کر دیا.
جی
ٹھیک ہے، یعنی سب کا چہرہ آپ کی طرف ہے، لائن میں کھڑے ہیں. کون پہلے، ادھر سے یا ادھر سے؟
یہ مشخص کرنا پڑے گا،
آپ کو کرنا پڑے گا.
جی بالکل.
تو یہ اول کہلاتا ہے اول نسبی.
جی
یعنی جو نسبت کے اعتبار سے اول ہوتا ہے.
صحیح.
لیکن یہ بتائیے، کیا صرف اول کا یہی معنی ہے؟ ایک اول کا اور معنی ہے، وہ یہ اول یعنی بغیر کسی نسبت کے اول. یعنی کیا؟ یعنی خداوند متعال بغیر کسی مقایسے کے.
جی.
بغیر اس سے کہ آپ خدا کا کسی کے ساتھ مقایسہ کریں، وہ اول ہے.
صحیح.
یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے آ کے کہا کہ مثلا خداوند متعال نے جو چیز خلق کی ہے وہ اس سے پہلے ہے، ایسا نہیں ہے. خداوند متعال اول ہے بغیر کسی آخر کے، یعنی بغیر کسی نسبت کے.
یعنی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو نظر میں رکھا جائے،
جس کو نظر میں رکھا جائے.
صحیح.
یعنی اولیت پروردگار متعال اولیت مطلقہ ہے.
یعنی یہ اولیت جو ہے وہی ازلیت کے اوپر دلالت کرتی ہے.
ازلیت کے اوپر دلالت کرتی ہے.
جی بالکل.
یعنی یہ پلٹتی ہے کس کی طرف؟ ازلیت اس اولیت کی طرف پلٹتی ہے.
جی
یعنی اس اعتبار سے آپ خداوند متعال کا اول میں آ کے رکھیں کہ کوئی چیز اس کے مد مقابل آ کے کھڑی نہیں ہو سکتی. کسی بھی چیز کو آپ اس کے مد مقابل لا کے نہیں کھڑا کر سکتے.
یعنی اپنے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت وہ تھا کچھ نہیں تھا.
ہاں، جس وقت یعنی جس مرحلے میں آ کے خدا کو ہم آ کے تصور کر رہے ہیں،
جی وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے،
کوئی چیز کو آپ تصور نہیں کر سکتے.
صحیح بالکل.
اب آپ غور کریں، دیکھیں جب ہم آ کے اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمارا بہت سی باتیں خود بخود سمجھ میں آتی ہیں.
جی
اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس کے سائے میں ہے.
بے شک.
جب آپ علم الہی کی گفتگو کریں گے تو وہاں یہ اولیت آپ کے کام آئے گی.
جی
سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گی.
صحیح.
اگر یہ اولیت ہے، اگر اس کو ہم آ کے سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مند متعال جو بھی خلق کر رہا ہے،
جی
وہ اسی کے سائے میں آ کے خلق ہو رہا ہے.
بے شک.
جب آپ خدا مند متعال کی خالقیت کو آ کے سمجھنا چاہیں گے تو اس میں یہ صفت آپ کے کام آئے گی.
بالکل.
جب آپ خدا مند متعال کے اختیار کے بارے میں آ کے گفتگو کریں گے، خدا مند متعال اختیار رکھتا ہے.
جی.
غور کریں یہاں پہ، خدا مند متعال اختیار رکھتا ہے. اختیار رکھتا ہے یعنی کیا؟ چاہے کرے چاہے نہ کرے. کیا کوئی ایسی صفت ہے کہ جس میں خدا مجبور ہو؟ اگر ایک بھی صفت آپ ایسی لے کے آئیں گے خدا مجبور ہو، اس کا مطلب کہ خدا سے پہلے بھی ایک چیز ہے جو اسے مجبور کر رہی ہے.
صحیح.
اور آپ ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال کیا ہے؟
اول ہے.
اول ہے تو خداوند متعال مجبور نہیں ہو سکتا. تو یہ جو صفت اول ہے اس اعتبار سے بھی اول ہے.
جی.
کہ جتنی صفات آپ بعد میں آ کے ثابت کریں گے سب میں آپ کو اس اولیت کی ضرورت پڑے گی.
صحیح.
اسی لیے حضرت فرما رہے ہیں، کیونکہ قرآن بھی جا کے اس کے اوپر تاکید کر رہا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ان صفات کو کہا جاتا ہے یہ وہ صفات ہیں جو صفات خداوند متعال میں سب سے مقدم ہیں. یعنی کہ صفات خداوند متعال کو آپ دیکھیں تو ساری صفات ایک رتبے پہ نہیں ہیں.
جی
بھائی صفت اولیت اور آخریت سب سے پہلے ہے.
بالکل.
ظاہر اور باطن ہونا سب سے پہلے ہے. پھر آپ گفتگو کریں گے کہ رحمان ہے یا رحیم ہے، مختار ہے یا نہیں ہے، خالق ہے یا نہیں ہے،
صحیح.
یہ صفات بعد میں آتی ہیں.
یعنی اولیت کو اگر ہم کہتے ہیں کہ مثلا آغاز اگر لیتے ہیں
جی،
تو وہ زیادہ زیادہ صرف ایک صفت سے مربوط ہوگا، خالقیت
سے ہو جائے.
جی
ایسا نہیں ہے،
بالکل
اولیت یعنی ہر اعتبار سے
اولیت، ہر اعتبار سے
اولیت، ہر اعتبار سے اولیت.
اور یہیں پہ آخریت کو بھی آپ سمجھائیے، جو
آخریت کو، آخریت کا سمجھنا تھوڑا اور ٹپیکل ہے، اولیت تھوڑا آسان ہے. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں تھے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو ایک حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اولیت ایسی ہے جہاں ہمارا پیر نہیں پہنچ سکتا.
جی
یہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اولیت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں ہم قدم نہیں رکھ سکتے.
صحیح
صحیح ہے نا. آخریت میں نہیں ایسا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی خداوند متعال نے،
حضور آپ نے پہلے ہی ہمیں کہہ کے ڈرا دیا کہ آخریت کا سمجھنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، تو اجازت دیں ایک وقفہ اور لیتے ہیں.
ٹھیک ہے
ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے، خود آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے مطالب بہت اہم ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سخت بھی ہیں، لیکن گفتگو جاری رہے گی. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ اللہ کسی حال میں متغیر نہیں ہوتا ہے اور مختلف حالات میں بدلتا بھی نہیں ہے، شب و روز اسے پرانا نہیں کر سکتے ہیں، اور تاریکی اور روشنی اس میں تغیر نہیں پیدا کر سکتی ہے. وہ نہ اجزا سے موصوف ہوتا ہے اور نہ جوارح و اعضا سے، نہ کسی عرض سے متصف ہوتا ہے اور نہ غیریت اور جزئیت سے. اس کے لیے نہ حد اور نہ انتہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور نہ اختتام اور سوال کا. نہ اشیاء اس پر حاوی ہیں کہ جب چاہیں پست کر دیں یا بلند کر دیں، اور نہ کوئی چیز اسے اٹھائے ہوئے ہے کہ جب چاہے سیدھا کر دے یا موڑ دے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین کرام، پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. جی حضور، اب وہی گزارش آخریت کے بارے میں آپ کچھ بیان فرما رہے ہیں.
خداوند متعال جب آگے ایک چیز کو خلق کرتا ہے
جی،
تو عقلاً یہ ثابت ہے کہ جب ایک چیز خلق ہو گئی تو ہو گئی،
بے شک
پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہوگی. صورتیں بدلیں گی، شکل بدلے گی، جو اس کے اوپر جو ہے
دوسرا کور چڑھے گا،
کور چڑھ رہا ہے،
غلاف دوسرا بدلا جائے گا،
غلاف بدلتے رہتے ہیں تو وہ باقی ہے. تو ٹھیک ہے، اس اعتبار سے تو ہر چیز جو ہے وہ ابدی ہے،
بالکل
ہر چیز باقی رہنے والی ہے.
صحیح
بھائی، انسان ٹھیک ہے چاہے وہ اچھے کام کرے چاہے برے کام کرے، چاہے وہ جنت میں جائے چاہے جہنم میں جائے، جنت میں جائے گا خالد ہے، جہنم میں جائے گا خالد ہے،
خالد ہے، بالکل.
تو پھر فرق کیا ہوا بھائی؟
جی
صحیح. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ آخریت کو سمجھنا تھوڑا سا اور زیادہ
جی
سخت ہو جاتا ہے. یہاں پہ بس ایک نقطہ بیان کروں گا ایک حد تک سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے، دیکھیے آخریت بھی دو طرح کی ہے.
جی
ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہے کہ آخر ہونا اور ہر چیز کی منتہا ہونا،
جی
اس کی صفت ذاتی ہے، یعنی جو چیز بھی آ کے ختم ہوگی اس کے اوپر ختم ہوگی. سورہ مبارک انشقاق آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان انک کادہ الی ربک کدہ فملاقیہ. اے انسان، تو ایک مسافر ہے، تو سفر کر رہا ہے، اور اس سفر کی انتہا تیری پروردگار کی ملاقات کے اوپر ہوگی.
جی بالکل.
تو یہ بتائیے، جو ملاقات کر رہا ہے وہ اینڈ کا پوائنٹ ہے، یا جس سے ملاقات کر رہا ہے وہ اینڈنگ پوائنٹ ہے؟
ظاہر ہے جس سے ملاقات کر رہا ہے، بالکل مقصد تو وہی ہے.
جی
جی.
تو خداوند متعال ولو ہو سکتا ہے کہ اس اعتبار سے ہم بھی ایک حد تک کے آگے بڑھیں،
جی
لیکن نہیں، لیکن انتہا وہی
سکتے وہاں نہیں.
ہاں، اب آ کے سوال کیا جاتا ہے، یہ بتاؤ یہ جو تم سفر کر رہے تھے،
جی
یعنی کیا سفر کر رہے تھے؟ یعنی ہم صفات کو آ کے کسب کر رہے تھے، حاصل کر رہے تھے.
جی
علم ہمارا بڑھ رہا تھا، قدرت ہماری بڑھ رہی تھی، تکامل ہمارا بڑھ رہا تھا.
جی
کیا کہیں پر ہم رک سکتے ہیں؟
صحیح،
کہیں نہیں رک سکتے.
بے شک
اشرف مخلوقات بھی آ کے کہے گا رب زدنی علما.
بالکل.
رب زدنی علما کا مطلب کیا؟ نہیں پروردگار مجھے اور ترقی دے، یعنی ابھی میں آخر نہیں بن پایا،
یعنی ترقی کی انتہا تو ہی ہے،
تو ہی ہے. یعنی دیکھیں، عام مخلوقات کو اگر آپ دیکھیں
جی،
تو عام مخلوقات میں جو 14 ہستیاں ہیں
جی،
ان کا آخر یہی ہے.
بے شک
یعنی ممکنات میں اب ان کی حد سے بالا تر کوئی نہیں پہنچ سکتا.
اللہ اکبر, بالکل
ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی آخر ہیں ہر چیز کی.
ہاں پھر ان کی بھی ایک انتہا ہے.
ان کی انتہا کون ہے؟ وہ خداوند متعال ہے, جہاں کبھی نہیں پہنچا جا سکتا. نہ یہ ہستیاں پہنچ سکتی ہیں. جب یہ ہستیاں نہیں پہنچ سکتی ہیں تو جو اس کے نیچے ہے تو بات ہی الگ ہے.
جی بالکل.
تو لہٰذا خداوند متعال جو آخر ہے وہ ہر اعتبار سے ہے.
جی
عین ممکن ہے کہ ایک جہد سے ہمارے اندر تھوڑا سا ابدیت جو ہے وہ سمجھ میں آئے.
جی جی.
لیکن یہ بہت محدود سی شے ہے.
جی بالکل.
بہت ہو سکتا ہے وہ. اور دوسری بات, جو یہ صفت ہمارے اندر وجودی اعتبار سے پائی جا رہی ہے, یہ بھی کس کی عطا کرتا ہے؟
اسی نے عطا کی ہے.
بھی اسی اسی کی عطا کرتا ہے کہ جو ہر اعتبار سے کیا ہے؟
بے شک
آخر ہے.
جی.
تو یعنی لامحدود ہے ذات پروردگار.
جی بالکل.
وہ ایسا اول ہے کہ کوئی اس کے مقابلے میں اول نہیں ہے. وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی آخر نہیں ہے.
صحیح.
ایسی ذات کے مقابلے میں جب انسان اس کو سمجھتا ہے تو خود اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پروردگار
جی
فقط تو لائق عبادت ہے اور بس.
بالکل. یعنی خضوع کی انتہا ہوتی ہے.
خضوع کی انتہا
ہوتی ہے. جتنی اس کی معرفت حاصل کرتا رہے گا اتنا ہی خود اپنی حقارت اس کے سامنے آتی جائے گی.
بے شک.
حضور بہت شکریہ. یہیں پر ہم آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں.
خدا حافظ.
خدا حافظ. ناظرین, بڑی اہم گفتگو تھی نہج البلاغہ کی روشنی میں صفات کے حوالے سے. ہمیں اجازت دیجیے, ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.